أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم اس میں ضمن میں بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ محتاج ہدایت ہے، باقی تمام مخلوقات سے ہٹ کر انسان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ باقی مخلوقات فقط ہدایت تکوینی کی محتاج ہیں، لیکن انسان ہدایت تکوینی کے ساتھ ساتھ ہدایت تشریعی کا بھی محتاج ہے، قانونی ہدایت، آگاہی و رہنمائی. ہدایت کے طور پر خداوند تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، و جامع ترین مجموعہ ہدایت کا قرآن کریم ہے. قرآن ذاتاً کتاب ہدایت ہے، و باقی عناوین قرآن کے وہ فرعی ہیں، ضمنی ہیں. اصل ہدایت، اصل عنوان قرآن کا کتاب ہدایت ہے، جو بارہا قرآن نے خود ذکر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین یا ہدن للناس. ہدایت کا جامع نظام و کامل نظام قرآن میں ہے، و اس ہدایت کی مرکزیت حکومت الہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہدایت اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ حکومت کے بغیر عملی نہیں ہو سکتا، نافذ نہیں ہو سکتا. اس کے لاگو ہونے کے لیے، اس کے نافذ ہونے کے لیے ایک مرکزی نظام حکومت کی ضرورت ہے، اور وہ بھی الہی ہو، جو ہدایت کے مطابق ہو. اور یہ نظام حکومت قائم کرنا واجبات دینی و الہی میں سے ہے، چونکہ اس فریضہ کی ادائیگی سے باقی تمام فرائض ادا ہوں گے و باقی دین قائم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ حکومت الہی قائم کریں، اور لوگوں پر لازم و واجب قرار دیا کہ وہ حکومت الہی میں کوشش کریں، جہد کریں. غیر الہی حکومت کی جہاں مذمت کی گئی ہے وہاں اسے رد کیا گیا ہے، وہاں پر اتباع غیر الہی حکومت ممنوع قرار دی گئی ہے، حرام ہے. طاغوتی حکومت، غیر الہی نظام کو بعنوان نظام حکومت قبول کرنا یہ مومن کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. فقط نظام الہی کا پابند ہے مومن. غیر الہی نظام کی اتباع کی بالعموم نفی کی گئی ہے و نہی کی گئی ہے. حق نہیں ہے انسان کو جو خدا کا قائل ہے، ربوبیت کا قائل ہے، دین پر اور خدا پر ایمان ہے اس کا، وہ اللہ کی ہدایت کے علاوہ و نظام الہی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی کرے و اتباع کرے. اس پیروی سے انبیاء کو بھی روکا گیا ہے اور امتوں کو بھی روکا گیا ہے کہ آپ نے پیروی نہیں کرنی نظام غیر الہی کی. اس سلسلے میں بعض آیات ذکر ہوئی ہیں. آخری آیات ظاہراً سورہ اعراف کی بیان ہوئی ہیں. سورہ یونس میں پہلے بھی ایک فصل میں یہ آیہ کریمہ بیان ہوئی تھی. سورہ مبارکہ یونس کی آیہ 35 ہے، جسے اشارہ کیا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا شعار تھا درحقیقت یہ آیہ کریمہ، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیاسی طور پر انحراف امت کے اندر پیش آیا، وہ جو بڑھتا ہوا آج بہت دور جا پہنچا ہے. آغاز اس کا پہلا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے فوراً بعد پیش آیا، یعنی الہی نظام سے دوری کا پہلا قدم اٹھایا گیا اور غیر الہی نظام کی طرف رجوع یا اس کی طرف رجحان اس کی جانب پہلا قدم تھا، اور اس پہلے انحراف کے مقابلے میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے قیام کیا اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ انحراف ہے، بگاڑ ہے، اس سے روکنے کے لیے انہیں آگاہی دی اور احتجاج بھی کیا، اور آگاہی میں قرآن مجید کی جن آیات سے استشہاد کیا، انہیں گواہ کے طور پر پیش کیا کہ یہ انحراف ہے، درست نہیں ہے یہ اقدام، ان میں سورہ مبارکہ یونس کی آیہ 35 ہے. البتہ دو خطبے ہیں جناب سیدہ کے، یہ دوسرے خطبے کا حصہ ہے جو نساء انصار کے سامنے حضرت نے بیان فرمایا ہے. مضمون یہ ہے اس آیہ کا، قل کے بارہا اشارہ کیا ہے، یہ کوڈ ہے قرآن کا، قل وہ بات ہوتی ہے جس سے آگاہی ضروری ہے، جس کا اعلان رسول اللہ کے لیے لازمی ہے. قل یعنی آپ کہہ دیں، اس کو واضح کر دیں، عام کر دیں، ہر شخص کے گوش گزار کریں تک سن لے، یہ اتمام حجت ہے ان کے اوپر. قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے شریک خدا کے قرار دیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو، حق کی طرف ہدایت کرتا ہو؟ شریک خدا سے ہٹ کر جو بھی انسان نے بنا لیا ہو، اللہ کے مقابلے میں خدا کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو انسان منبع قرار دے، وہ شریک خدا ہے. شریک خدا بنانے کے لیے بت بنانا ضروری نہیں ہے. اگر انسان کسی مشکل کے حل کے لیے بھی کسی غیر خدا کو اعتقاد پیدا کر لے کہ میری مشکل اس سے حل ہوگی، یہ شریک خدا ہے. اللہ کے علاوہ اگر انسان کسی کا سہارا لے یا کسی کی تاثیر کا معتقد ہو کسی بھی شعبے میں، یہ شرک ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک داخل ہے، مشرک ہیں. یہ کون سا شرک ہے جو مومنوں کے ایمان میں داخل ہے؟ کہ اللہ کے وجود کو مان لیتے ہیں لیکن مقام عمل میں اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات خدا کا بھی سہارا لیتے ہیں، ان کی تاثیر کے بھی قائل ہیں، لہذا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. کہ عام طور پر لوگ کہتے بھی ہیں پہلے خدا پھر آپ، پہلے خدا پھر فلاں، اوپر خدا نیچے فلاں، یہ شرک ہے. یہ خداوند تبارک و تعالی نے وسائل بنائے ہیں ہدایت کے بھی، ربوبیت کے لیے بھی، پرورش کے لیے بھی، انسان و تمام مخلوقات تک فیض الہی پہنچنے کے لیے، رحمت خدا پہنچنے کے لیے وسیلے خدا نے بنائے ہیں. اگر انہیں بے حیثیت بطور وسیلہ مانا جائے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے کہ جو چیزیں اللہ نے وسیلہ مقرر کی ہیں انہیں وسیلہ الہی مان کر ان کے ذریعے سے کوئی عمل کرنا، مثلا استاد سے پڑھنا اور یہ کہنا کہ استاد نے مجھے پڑھایا ہے، خدا نے نہیں پڑھایا، یہ شرک ہے. لیکن استاد کے پاس پڑھنا کہ خدا نے استاد کو میری تعلیم کا وسیلہ بنایا ہے، یہ توحید ہے. کتاب سے علم حاصل کرنا اور یہ سمجھے انسان کہ میری علم کا سارا منبع کتاب ہے، یہ شرک ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ خدا نے کتاب کو وسیلہ بنایا ہے میری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، یہ توحید ہے. اور اسی طرح تمام دیگر امور و معاملات جو ہم روزمرہ زندگی میں انجام دیتے ہیں، ان سب میں وسائل کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. ہر کام میں وسیلہ چاہیے. اگر انسان اس وسیلے کے بارے میں معتقد ہو کہ یہ خدا سے ہٹ کر خود مستقل وسیلہ ہی میری رفع کرتا ہے، میری ضروریات کو، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور عمومی مشکل مومنوں کے لیے یہی شرک ہے. سب سے زیادہ جس چیز کی بابت مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے شرک ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک مومن کے دل میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح صاف و شفاف اور سخت پتھر پر چونٹی رینگ کے چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، خبر نہیں ہوتی۔ جب چونٹی حرکت کرتی ہے، اسے نہ اس کے پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے، نہ قدموں کے نشان ہوتے ہیں، آرام سے گزر کے چلی جاتی ہے۔ اس طرح شرک انسان کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ قل اللہ یہدی للحق، اس آیت میں ہے کہ جتنی بھی تم نے شرکا بنا رکھے ہیں، جن کا سہارا لیے ہوئے ہو، جن پر بھروسہ ہے، جن پر اعتماد ہے، جن پر تکیہ کیے ہوئے ہو، ان میں سے کوئی بھی ہدایت نہیں تمہیں دے سکتا۔ ہدایت کی شرکا سے نفی کی گئی ہے، لہذا غیر الہی حکومتیں ہدایت کے لیے ناکارآمد ہیں، ہدایت ان سے نہیں پا سکتے۔ ممکن ہے سعادت پا لیں ان سے، لیکن ہدایت ہرگز حاصل نہیں ہوگی ان سے۔ قل اللہ یہدی للحق، ہدایت فقط حق کی جانب خدا کی طرف سے ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا، جو ہدایت یافتہ ہے خدا کی طرف سے، وہ ہدایت کر سکتا ہے اور وہ سزاوار ہے اتباع کے لیے، اس کی پیروی کی جائے، وہ لائق ہے، یا وہ لائق ہے اتباع کا جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، خود محتاج ہدایت ہے۔ دو صورتیں موازنہ کیا گیا ہے، دو شکلوں میں، دو صورتوں میں، کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کر بھی سکتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ہدایت نایافتہ ہے اور محتاج ہدایت ہے۔ ہدایت کر نہیں سکتا، نہ صرف کر نہیں سکتا بلکہ خود محتاج ہے ہدایت کا، کہ کوئی اس کو رہنمائی کرے، ہدایت کرے۔ یہ دو شکلیں یا یہ دو چہرے، یہ دو فرد، یہ دو گروہ اب اتباع کرنی ہے لوگوں نے، ان دو میں سے کس کی اتباع درست ہے کرنا؟ اس شخص کی اتباع کریں گے جو ہدایت پر قادر نہیں ہے، محتاج ہدایت ہے، یا اس شخص کی اتباع کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کر سکتا ہے حق کی جانب؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا۔ مثلا اس وقت جو حکمران ہیں دنیا کے اوپر مسلط، مسلمانوں کے اوپر، کیا یہ ہدایت یافتہ ہیں؟ حاکم کے لیے ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے، مہدی ہو ہدایت یافتہ، تاکہ اس کا حکمرانی کا اصل معنی یا اصل فریضہ ہدایت بشر ہے، تاکہ ہادی بن سکے۔ مہدی اپنی ہدایت ہے جو خدا سے لے، اور ہادی بن کر امت کی ہدایت کرے۔ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ہادی نہیں بن سکتا، پس حاکم بھی نہیں بن سکتا۔ از نظر قرآن حاکم کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہادی ہو، ہدایت کر سکتا ہو، ہدایت پر قدرت رکھتا ہو، اور ہدایت پر قدرت اس صورت میں ہوتی ہے جب خود ہدایت یافتہ ہو۔ اگر محتاج ہدایت ہو اور ہدایت نہ یافتہ ہو، یا غیر ہدایت یافتہ ہو، یہ حاکم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی نقطہ تھا جو حضرت زہرہ انہیں متوجہ کر رہی تھی، حافظان قرآن و قاریان قرآن کو، یہی سادہ سی بات جو قرآن نے پیش کی ہے، یہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی کہ آپ کس کی اتباع شروع کر دی ہے تم نے؟ چونکہ حکومت کا مقصد ہدایت کرنا ہے، ہادی ہونا ضروری ہے حاکم کے لیے، تو جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ کس طرح ہادی ہو سکتا ہے تمہارا؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہارے عقلوں کو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ اور وہ فیصلے مسلسل جاری ہیں۔ جس نقطے پر حضرت زہرا کا احتجاج تھا وہ یہ نقطہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ یونس میں، ہادی کے ہوتے ہوئے غیر ہادی کی اتباع کر لینا۔ نظام ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کر لینا. قرآن مذمت کر رہا ہے شدید, مالکم کیف تحکمون, کتنا غلط فیصلہ ہے تمہارا کہ جو لوگ لائق اتباع نہیں ہیں چونکہ فاقد ہدایت ہیں ان کی تم نے اتباع شروع کر دی ہے, ان کی پیروی شروع کر دی ہے. اور ان کی پیروی کے لیے عموماً آپ دیکھیں غیر اہل لوگوں کے لیے, نالائق لوگوں کے لیے از نظر قرآن, ناصالح و غیر صالح انسانوں کی ہدایت کے لیے عموماً اتباع کے لیے میٹنگ جلسہ قرآن سے شروع ہوتا ہے. پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے, قاری قرآن بلایا جاتا ہے, دعا ہوتی ہے. اس قرآن سے طاغوت کی کابینہ کا آغاز ہوتا ہے, طاغوت کو ووٹ دینے کا آغاز ہوتا ہے. طاغوت کی کامیابی قرآن کے ذریعے متبرک کی جاتی ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل سرے سے تمہارا نامعقول عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے جو تم نے انجام دیا ہے. بس غیر ہادی کی اتباع از نظر قرآن ممنوع ہے, جو ہادی نہیں ہے, ہدایت کے قابل نہیں ہے, یعنی ہدایت کر نہیں سکتا, اس کی اتباع جائز نہیں ہے. سری قرآن کی نص ہے یہ کہ جو ہدایت نہیں کر سکتا اس کی اتباع جائز نہیں ہے, اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. سورہ مبارکہ ہود میں, سورہ مبارکہ 27 میں ملا کا ذکر ہے, جو قرآن کی خاص اصطلاح ہے. ایک طبقے کے لیے قرآن لفظ ملا استعمال کرتا ہے. ملا جو ہر معاشرے میں, ہر قوم میں, ہر آبادی میں موجود ہوتے ہیں, وہ لوگ جو آگے بڑھ کر باقی افراد کے یا معاشرے کے امور کے بڑے بن جاتے ہیں, خود ساختہ بڑے, چودھری, ٹھیکیدار, قومیات کے جو اپنے آپ کو زمامدار سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کر سارا کچھ ہونا چاہیے, ہماری اجازت سے سارے معاملات انجام پائیں. قرآن ان لوگوں کو ملا کا عنوان دیتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وڈیرے, بڑے, کسی علاقے کے سرکردہ افراد شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جن کے پاس مجوز نہیں ہوتا قومیات کو سنبھالنے کا, لیکن یا خاندانی برتری کی وجہ سے, یا پیسے کی برتری کی وجہ سے, یا کسی اور سیاسی برتری کی وجہ سے قوم کے بڑے بن جاتے ہیں یہ لوگ, ان کو قرآن ملا کا لفظ دیتا ہے, عنوان دیتا ہے. اور اہم رول ہے ان کا ملا امتوں کے زوال میں, امتوں کی بدبختی میں, امتوں کی نکبت میں, اور امتوں کے محرومیت میں بہت بڑا کردار طبقہ ملا کا ہے پوری تاریخ میں. اور آج بھی مثلا ہم پاکستان کے اگر حالات کا جائزہ لیں تو اصل ذمہ دار از نظر قرآن قوم کی بدبختیوں کے ملا ہیں, وڈیرے, یہ قومیات کے جو مالک بنے ہوئے ہیں مختلف پہلوؤں سے. قرآن ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ ہدایت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں, خصوصاً الہی نظام کی راہ میں ملا سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. انبیاء کرام کے مقابلے میں یہی گروہ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے, ہر نبی کے مقابلے میں. وہ انبیاء کا مقابلہ کیا انہوں نے, انبیاء کے ساتھ مبارزہ کیا انہوں نے, قتل کیے انبیاء کو. اور جہاں بھی الہی نظام کے خلاف کہیں کوئی حرکت شروع ہوئی ہے انہوں نے مدد کی ہے, تائید کی ہے سپورٹر کے طور پر, کہ جو بظاہر قومیات کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں. مثلا آپ تجربہ کر سکتے ہیں, آپ تبلیغ کے لیے کسی گاؤں میں جائیں, کسی محلے میں جائیں, تو اس گاؤں کا وڈیرا جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے اور رہنما سمجھتا ہے, سب سے پہلے وہ جائزہ لے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کی اس کی بزرگی کے لیے اور اس کے چودراہٹ کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ فوراً آپ کی مخالفت شروع کر دے گا کہ آپ نہیں کر سکتے یہاں کام, لوگوں کو اکسائے گا آپ کے خلاف, ماحول بنائے گا, جو بنائے گا آپ کے خلاف, فضا بنائے گا. یہ ملا ہیں, آج بھی سب سے بڑی رکاوٹ ملا ہیں یہ وڈیرے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ملا کی ذہنیت ذکر کی گئی ہے کہ ملا کیا سوچتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف رہنما بنا کر بھیجا اور انہوں نے انہیں بتایا کہ میں نذیر ہوں و مبین نذیر ہوں تمہارے لیے. اور نقطہ اول یہ ہے کہ ان لا تعبدوا الا اللہ، بندگی فقط خدا کی کرنی ہے تم نے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ پیغام تھا حضرت نوح کا جب اپنی قوم کو سنایا، الہی پیغام. فقال الملا الذین کفروا من قومہ، ملا اٹھ کے کھڑے ہوئے قیام کیا اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ حضرت نوح کے بارے میں قوم کے درمیان یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ اللہ کی طرف سے ہو، آپ تو بالکل ہماری طرح ہو، ہم جیسے بشر ہو، ہم میں سے ہو، ہماری آبادی میں سے ہو، ہمارے خاندان میں سے ہو، آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی جانب سے ہیں. بس پہلے ان کے الہی ہونے کا و ان کے پیغام کا انکار کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارازلنا بادی الرائے. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ نوح کے جو پیروکار ہیں، کہا کہ وہ جو اتباع کر رہے ہیں نوح کی، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ گھٹیا لوگ ہیں معاشرے کے. ارازل، رزل، بادی اور رائے. بادی اور رائے یعنی بیوقوف، نافہم، اصطلاح ہے، خاص عربی محاورہ ہے. بادی اور رائے، بادی اور رائے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ابتدائی نگاہ، ابتدائی بات، کہ بادی اور رائے میں ہمیں یوں لگتا ہے، یعنی ظاہراً تو یوں محسوس ہوتا ہے. بادی اور رائے کے بعد ہے ثانی اور رائے، یعنی جائزہ، وہ جو بے نظر غائر جائزہ لیا جاتا ہے وہ ثانی رائے ہوتی ہے یا دقیق رائے ہوتی ہے. پہلی رائے جو دقت کے بغیر، مطالعے کے بغیر اور جستجو کے بغیر ظواہر کو دیکھ کر، جیسے ایک طالب علم آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو چہرہ دیکھ کر، انٹرویو دیکھ کر، لے کر فارم لے کر ہم کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے پڑھنے والا. بادی اور رائے میں ٹیسٹ لیے بغیر، امتحان لیے بغیر، آزمائشوں میں ڈالے بغیر، دقیق جائزہ لیے بغیر، یہ بظاہر لگتا ہے کہ اچھی رائے رکھتا ہے، سوچ اچھی ہے اس کی، چہرہ اچھا ہے، حلیہ بہتر ہے اس کا. بادی اور رائے میں لگتا ہے کہ پڑھے گا یہ، لیکن جب وہ ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، یا جو حقیقت اس کی سامنے آتی ہے وہ بادی اور رائے کے مطابق ہوتی ہے، اگر تو درست ہے، یعنی اس کا ظاہر اس کے باطن جیسا ہی ہے، وہ باطن ظاہر جیسا ہے. ظاہر میں مومن، ظاہر میں بہت اچھا، باطن بھی اس سے اچھا تھا، خوب. یہاں پر ثانی اور رائے مطابق بادی اور رائے ہے. لیکن بعض اوقات انسان دو شخصیتیں رکھتا ہے، ایک اس کی چھپی ہوئی پنہان شخصیت ہے، ایک جو سامنے پیش کرتا ہے. جو سامنے شخصیت اس نے پیش کی ہے یہ بادی اور رائے ہے، اور جو پیچھے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جو بعد میں ظاہر ہوگی جب اس کو موقع ملے گا مختلف مواقع پر، یہ اس کی حقیقی شخصیت ظاہر ہوگی، وہ بے نظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتی ہے. دوسری اصطلاح بادی اور رائے کی ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو بہت سطحی سوچتے ہوں، جن کی سوچ میں گہرائی نہ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں بیوقوف طبقہ، نافہم طبقہ. حضرت نوح کو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو، معاذ اللہ، ہماری طرح ہو، ہم میں سے ایک بشر ہو. دوسرا عیب یہ ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، یہ معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں، پست لوگ ہیں اور نافہم لوگ ہیں، بیوقوف ہیں جو تمہاری اتباع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملا میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. قوم کے جو وڈیرے ہیں، قومیات کے ٹھیکیدار، آپ وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے. آپ کے ساتھ عام معاشرے کے فقیر، فقراء اور معمولی طبقات ہیں آپ کے ساتھ. ہم ارازلنا، یہ یعنی ہمارے گھروں میں کام کرنے والے پس لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی امتیاز و فضیلت حاصل نہیں ہے نوح کو, اور آخر میں انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہماری نظروں میں آپ جھوٹے ہیں, معاذ اللہ کاذبین میں سے ہیں. خب یہاں اتباع کے لحاظ سے حضرت نوح کی پیروی کرنے والے تھے اس معاشرے کے اندر, لیکن ملا میں سے نہیں تھے. اور جو حضرت نوح کے ساتھ تھے, یعنی محروم طبقہ, مستضعف طبقہ, فقیر طبقہ, پسا ہوا طبقہ, اسے یہ ملا کہہ رہے تھے یہ گھٹیا ہیں, ارازل ہیں, وبادی اور رائے ہیں, یہ آپ کی پیروی نہیں کر رہے. اب یہ نقطہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ یعنی نمونہ ہے, یہ قرآن نمونہ پیش کر رہا ہے کہ جب بھی نظام الہی و نمائندہ الہی آئے, ملا پہل نہیں کرتے اس کی اتباع میں, ہمیشہ مستضعف طبقہ, ضعیف طبقہ, معاشرے کا پسا ہوا طبقہ اتباع کرتا ہے, یعنی ان کو پہلے سمجھ آتا ہے نظام الہی, اس لیے کہ بعض دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں, مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, ان کے اندر نظام الہی کو قبول کرنے کی آمادگی زیادہ ہوتی ہے بجائے ملا کے, کہ ملا اتباع نہیں کرتے انبیاء کی اور نظام الہی کی, بلکہ آخر تک مقابلہ کرتے ہیں. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ اپنا خطاب مستضعفین کو کرتے تھے, مخاطب اصلی انقلاب کے یا پیغام امام کے مستضعفین ہوتے تھے. قرآنی نقطۂ نگاہ سے کہ ملا بہت, اگر سمجھیں بھی, بہت دیر سے مجبور ہو کر آتے ہیں, جس طرح فتح مکہ کے بعد ملا تسلیم ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ پر, لیکن اب چارہ نہیں تھا, سارے راستے بند ہو چکے تھے. پیغام کی حقانیت کی وجہ سے ملا قبول نہیں کرتے, مجبور ہو کر, دباؤ میں آ کر کسی دینی نظام میں یا الہی نظام میں شامل ہوتے ہیں. سورہ ہود میں ہی آیا 59 میں ایک قوم دیگر کا ذکر ہے, سورہ ہود کی آیا 59 میں, وَتِلْكَ عَادٌ, نمونے ہیں مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے. قرآن اہل ایمان کی ہدایت کا منشور ہے, اس منشور میں مثالیں, نمونے سابقہ قوموں کے پیش کیے جا رہے ہیں, کبھی بنی اسرائیل و کبھی دیگر قوموں کا. بنی اسرائیل سے قبل ایک امت تھی, اس کا نام تھا قوم عاد. عاد قوم کا نام ہے, رسول کا نہیں ہے. بعض حافظ صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے اور بار بار سمود علیہ السلام اور عاد علیہ السلام تکرار کرتے تھے, اور لوگوں سے بھی کہتے تھے ساتھ صلوات بھی پڑھیں آپ ان کے نام, وہ سمجھے تھے کسی معصوم کا نام ہے عاد و سمود. عاد قوم کا نام ہے, قوم عاد, و سمود قوم دیگر ہے. وَتِلْكَ عَادٌ, اور یہ قوم عاد, ان کی مثال بھی سنو آپ مومنین اہل قرآن, سنیں ایک مثال دیگر. تِلْكَ عَادٌ, یعنی ایک نمونہ دیگر, مثال دیگر آپ کو پیش کرتے ہیں. عاد کیا کرتے تھے؟ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ. ان کی ایک خوبی یا خصوصیت یہ تھی بڑی کارنامہ, کہ یہ خدا کی آیات کا انکار کرنے کے ماہر تھے, چیمپئن تھے. کسی آیت خدا کو ماننے کے لیے, فرمان الہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جہود, انکار, نافرمانی انتہا درجے تک ان کی پہنچی ہوئی تھی. وَعَصَوْا رُسُلَا, دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ اپنے رہبروں, الہی رہبروں کی معصیت کرتے تھے, نافرمانی, رسول کی بات نہیں مانتے تھے. اور تیسری خصوصیت ان میں یہ تھی کہ وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, رسول کی بات نہیں مانتے تھے, اللہ کا فرمان نہیں مانتے تھے, اور اس کے بجائے ہر جبار عنید, ہر دشمن, خونخوار دشمن, ہر صفاق دشمن کی بات مانتے تھے. یہ قوم عاد کی بڑی موٹی صفت تھی, یہ رسول کی بات نہیں ماننا, اللہ کی بات نہیں ماننا, لیکن جبار و عنید کی بات مانتے تھے. مثلا جس طرح عراقی قوم امام خمینی کی بات نہیں مانتے تھے, نہ باقر الصدر کی, شہید باقر الصدر کی, صدام کی خوب مانتے تھے. یہ تِلْكَ عَادٌ. یہ قوم عاد کی صفت ہے، آیات خدا کو نہیں ماننا، رسول کی بات نہیں ماننا، لیکن جبار انید اگر آ جائے ٹھیک ہے، اس کی اتباع کریں گے، وہ جو کہتا ہے حاکم نے کہا. وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَأَصَوْا رُسُلَ وَاتَّبَعُوا، اتباع کرتے تھے کل امر کل جبار انید، ہر دشمن و ظالم و صفاق انسان، اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرتے تھے. صرف دینی رہبر کی نہیں کرنی، اب ابھی بھی مومنین کی یہی حالت ہے، تمام دنیا میں ہیں، آپ شرق و غرب میں دیکھیں، ولی فقیہ کی بات نہیں ماننی، باقی سب کی ماننی ہے، شاہ عبداللہ کی بات ماننی ہے. مثلا یہ عرب جو حلا جو مسلط ہیں اپنی قوموں پر، عرب دنیا میں بہت تعداد ہے، ان سب کی بات مانتے ہیں، سعودی حکمرانوں کی بات مانتے ہیں. ایک مثال عملاً بھی تھی کہ امام خمینی کا یہ ہے، باقی بھی فقہا کا ہے، کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا کام نہ کریں جو وہاں تفرقے کا موجب بنے یا حساسیت کا موجب بنے، کوئی حرکت ایسی نہ کریں، حتیٰ جب آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد الحرام و مسجد النبی میں ملائے عام میں، تو سجدگاہ نہ رکھیں، انہی کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کارپیٹ پر ہی پڑھیں، قالین پر پڑھیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کو بعض نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ امام خمینی نے کہا ہے. اب فرض کریں سجدگاہ رکھ کے پڑھتے ہیں، سعودی پولیس والا آ کے منع کرتا ہے کہ اس پر نہ پڑھو، اس کی بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے سجدگاہ پر نہیں پڑھتے، وہی کام کرتے ہیں آخرکار، سعودی پولیس کے کہنے پر کر دیتے ہیں، ولی امر کے کہنے پر نہیں کرتے. بہت سارے کام ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں، بہت سارے کاموں سے مثلا ولی فقیہ نے روکا ہے کہ یہ کام مت کرو، اسے بدنامی ہوتی ہے، اور وہ کریں گے ضد میں آ کے کریں گے. لیکن اگر ایک حاکم میں جبار انید پابندی لگا دے یہ کام نہیں کرنا، پھر چھوڑ دیتے ہیں. مثلا جو یورپی ممالک میں ہیں، یورپی قوانین ہیں، اپنے اپنے ممالک میں سخت قانون ہیں، اور وہ قانون پر سخت عمل کرواتے بھی ہیں، وہاں پر یہ ہر بات پر عمل کرتے ہیں. اگر انہیں کہہ دیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا، نہیں کریں گے. لیکن وہی بات اگر رہبر الہی کہہ دے، وہ کریں گے، اب ضد میں آ کے زیادہ کریں گے اس کو. یہ صفت قوم عاد کی ہے کہ جبار انید کے سامنے تسلیم ہیں، حاکم الہی رسول و امام کے سامنے تسلیم نہیں ہیں. یہ قوم عاد ہے، گمراہی اتباع کے مرحلے میں، اتباع جبارین کرتے ہیں، اتباع مرسلین نہیں کرتے. سورہ ہود میں آیا 97 میں دوسرا نمونہ ہے، یہ اب قوم عاد کا نمونہ تھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کا نمونہ ہے و آل فرعون کا نمونہ ہے. ولقد آیا 96 اور 97 میں سورہ مبارکہ ہود میں، ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا و سلطان مبین، موسیٰ کو بھی ہم نے واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور حکومت دے کر بھیجا، سلطنت دے کر بھیجا ان کو، واضح یعنی کھلی حق کی کھلی علامتیں و نشانیاں، سلطان. الی فرعون و ملائہ، فرعون و ملا کی جانب، ملائے فرعون، فتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی بات مان لی، اتباع امر فرعون کر لی کہ ہم فرعون جو کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی بات مان لی، موسیٰ کی نہیں مانی، اتباع کی. ہر انسان اتباع کرتا ہے، انسان اتباع کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا، سارے پاکستانی اتباع کر رہے ہیں، تابع ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تابع نہ ہو، اتباع نہ کر رہا ہو. کس کی کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن میں ہے کہ جب موسیٰ کو بھیجا گیا ملا اور بنی اسرائیل و آل فرعون کی طرف کہ موسیٰ کی بات مانیں، الہی پیغام مانیں، وہ نہیں مانی. فرعون نے جو بھی حکم دیا وہ مان لیا، اس کی اتباع کر لی. وما امر فرعون برشید، اگرچہ امر فرعون رشید نہیں تھا، رشید یعنی پختہ نہیں تھا، خام تھا، غلط تھا، کج تھا، امر فرعون غلط تھا، نقصان دہ، اسے مان لیا. لیکن اس کے بجائے جو حکم و فرمان الہی تھا موسیٰ دے رہے تھے، جس کے اندر رشد تھی ان کے لیے و رشید تھا، اسے اتباع نہیں کی انہوں نے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. انہیں کا انجام کا ذکر ہے کہ قیامت میں کیسے ہوں گے. سورہ ہود میں ہی آیا 116 میں ایک اور طبقے کی مذمت کی گئی ہے. فلو کانا، آیہ 116 سورہ ہود میں ہے، فلو لا کانا من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے، مذمت ہے، فلو لا کانا من القرون من قبلکم، آپ سے پہلے جو امتیں نسلیں گزر چکی ہیں ان کے اندر کچھ لوگ تھے، اولو بقیت، جو بقایا تھے انبیاء کے یا الہی سلسلے کے، سابقہ امتوں کے اندر یہ موجود تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے فساد ہو رہا تھا زمین کے اندر، لیکن یہ نہ ہی نہیں کرتے تھے، فساد سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. کیوں نہیں روکتے تھے؟ فلولا کانا، کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ کام، فساد سے کیوں نہیں روکا لوگوں کو؟ الا قلیلا، اگر کیا بھی ہے تو بہت اکا دکا کسی نے کیا تھا لوگوں کو فساد سے روکا، باقی نظارہ کرتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، مصلحتوں کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہے، فاسد نظاموں کے مقابلے میں خاموشی و سکوت اختیار کیا. کیوں کیا انہوں نے؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، بلکہ اتباع کی انہوں نے ظالموں کی، ما أُتْرِفُوا فِيهِ، اور جو کچھ انہوں نے عیاشیاں کی ان کی عیاشیوں کی تائید کی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ظالموں کی اتباع کر کے یہ مجرموں میں شمار ہو گئے. کانو سارو کے معنی میں، سارو مجرمین، یعنی یہ مجرم بن گئے، یہ بھی مجرم بن گئے. ظالموں کی اتباع کرنے سے، ظالموں کی عیاشیوں میں شمولیت کی وجہ سے یہ بھی مجرم بن گئے، ان کی اتباع کی انہوں نے. فریضہ کیا تھا ان کا؟ زمین کو فساد سے روکیں، پاک کریں، اور جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، فساد سے مراد عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں جو گلی گندی کر رہے ہیں، جو روڈ بلاک کر رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں، نہ، سب سے بڑا منبع فساد فاسد نظام ہیں، فاسد نظام جو قائم کر رہے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام نہیں کیا جو گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، یا جو مونچھیں نہیں رکھتے تھے یا رکھتے تھے، یا داڑیاں منڈواتے تھے، ان کے خلاف نہیں کیا قیام، فاسد حکمران کے خلاف سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا. ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو ان کی عیاشیوں میں شامل ہو جائیں. بعض لوگ تھے جو بنو امیہ کی عیاشیوں کا حصہ تھے باقاعدہ، ان کو بھی ملتا تھا دربار سے، سرکاری فنڈ انہیں ملتا تھا، اور عیاشیوں پر ساکت تھے وہ، بلکہ شامل تھے ان میں، روکتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ظالموں کی اتباع کی اور ان کی عیاشیوں میں شامل ہوئے اور یہ مجرم بن گئے. وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مسلمون، خدا کبھی بھی کسی آبادی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. ہلاکت اس وقت ہوتی ہے جب مفسد فساد کر رہے ہوں، اور جن کو اصلاح کرنی ہے وہ یا مفسدین کا حصہ بن جائیں یا خاموش ہو جائیں، تماشا گر بن جائیں. یہ آبادی ہم نے ہلاک کرنی ہے، ویران کرنی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. سورہ ابراہیم میں دو طبقوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جب قیامت میں لوگ حاضر ہوں گے خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے، سورہ ابراہیم میں آیا 21، سب جائیں گے ظاہر ہے، مثلا اس وقت ہم اگر پاکستانیوں کو ہی شمار کریں تو ہم سب کے سب بارگاہ خدا میں جائیں گے قیامت میں، محشر الہی میں سب حاضر ہوں گے، ہر طبقہ، حکمران، ووٹر، سپورٹر، پارٹیاں، سب کے سب محضر خدا میں سب نے جانا ہے۔ قرآن اسی وہی نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جب محضر خدا میں جائیں گے یہ سب کیا ہوگا وہاں پر۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب خدا کے سامنے آئیں گے، بَرَزُوا بروز باہر آئیں گے، یعنی اولین و آخرین سب کے سب خدا کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جب سب اکٹھے ہوں گے چہرے سامنے آئیں گے، یہاں تو ملاقات نہیں ہوتی، مثلا یہاں اگر کوئی پاکستانی اپنے پریزیڈنٹ سے، اپنے پرائم منسٹر سے ملنا چاہے، ایم این اے سے نہیں مل سکتا، ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن قیامت میں ہو جائے گی ملاقات ان کی، جبرن کروائی جائے گی سب آمنے سامنے۔ وہاں پر ضعفاء دیکھیں گے ان مستکبرین کو، فقال ضعفاء، کمزور پسے ہوئے، یہ کہیں گے للذین استکبروا، انہی وڈیروں سے کہیں گے، حکمرانوں سے، انا کنا لکم تبعا، ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، ووٹ آپ کو دیے ہم نے، حمایت آپ کی کی ہم نے، سپورٹ آپ کی کی ہم نے، اتباع آپ کی کی ہم نے، جو آپ نے کہا ہم نے مانا، آپ نے کہا جلسہ ہم نے جلسہ کر دیا، آپ نے کہا جلوس ہم نے جلوس کر دیا، آپ نے کہا سکوت ہم نے سکوت کر دیا، آپ نے کہا شور ہم نے شور کر دیا، جو آپ نے کہا ہم مانتے گئے آپ کی بات۔ آج آپ بھی اللہ کے سامنے اور ہم بھی، آیا آج کوئی مدد کر سکتے ہو ہماری؟ حل انتم مغنون ان من عذاب اللہ من شیء، تھوڑا بہت ذرا برابر عذاب آج کم کروا سکتے ہو؟ قالوا، وہ جواب دیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ اگر خدا ہمیں ہدایت کرے تو ہم آپ کو ہدایت کر دیں گے، ہم خود ابھی محروم ہیں، تمہاری مشکل میں ہم خود بھی پھنسے ہوئے ہیں، سوا ان علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب صبر کرو یا شور مچاؤ، جزا کرو یا صبر کرو، صبر برداشت کرنا، جزا بیتابی دکھانے کو کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، بیتابی شروع ہو جاتی ہے، رونا دھونا، آہ و ویلا، اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں۔ صبر تحمل کرنا، برداشت کرنا، سختی کو، دشواری کو برداشت کرنے کو صبر کہیں گے، وہ برداشت کرو سختیاں یہاں یا رو دھو، فرق نہیں پڑتا، ابھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ بس آپ توجہ کریں کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں نظام ہے، جن لوگوں کی تم اتباع کر رہے ہو، جن کا ساتھ دے رہے ہو، قیامت میں انہی کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ گے تم، اور قیامت میں آپ ایک نگاہ کرو گے ان کی طرف اور پوچھو گے کہ کیا آج کوئی مدد ہماری کر سکتے ہو یہاں پر؟ کل ہماری نگاہیں آپ پر تھیں، آپ کی ہم پر تھیں، آج کیا ہمارے کوئی کام آ سکتے ہو یا نہیں؟ یہ جواب دیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت کر دے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور دنیا میں اگر ان کی اتباع کی جائے، یہ قیامت میں بھی مدد کریں گے کہ اگر اللہ ہماری ہدایت کر دے ہم آپ کی بھی کریں گے، بس یہ امکان ہے۔ لیکن ان کی مشکل یہ ہوگی کہ ان کی اللہ نے ہدایت نہیں کی، خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں، بس اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، اپنے ووٹروں کی اور سپورٹروں کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ انہیں کہیں گے کہ اب چپ رہو یا شور مچاؤ، فرق نہیں پڑتا، سوا ان علینا، ہم سب، آیا جزے نہ اجزے نہ ام صبر نہ مالنا من محیص۔ اور پھر شیطان آئے گا اور آ کر انہیں خطبہ دے گا کہ خدا نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا، میرے وعدے پر یقین کر لیا۔ تو فوراً شیطان آئے گا ان کے مکالمے کے درمیان. سورہ طٰہٰ میں حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مسائل پیش آئے, موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا, ایک محدود مدت کے لیے پردہ غیبت میں گئے اور 29 دنوں کے لیے ایک مہینے کے لیے اپنا جانشین بنا کر گئے پیچھے. یہ اتنا واضح قرآن کا مطلب ہے جو شیعہ سنی دونوں نے دریافت نہیں کیا. مثلا سنی معتقد ہیں کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور امت کے لیے کوئی جانشین مقرر خود امت پہ چھوڑ گئے کہ امت اپنی صوابدید سے جو مرضی ہے کرے, اور شیعوں میں سے ایک طبقہ معتقد ہے کہ امام زمان پردہ غیبت میں گئے, وہ بھی لامحدود مدت کے لیے, اور امت کے لیے کوئی انتظام و اہتمام نہیں کر کے گئے. فرق صرف یہ ہے کہ سنی 250 سال پہلے اس انکشاف تک پہنچے اور شیعہ 250 سال بعد, 250 صدیاں بیچ میں چاہیے تھیں شیعہ کو سنی ہونے کے لیے, چونکہ وہ معتقد تھے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے اٹھ کے گئے ہیں کوئی انتظام نہیں کر گئے, امت پر ووٹوں پہ چھوڑ گئے سارا سلسلہ کہ میری امت میں ہیں ایسے لوگ جو ووٹوں سے اپنے لیے حاکم انتخاب کر لیں گے. خوب یہی کام شیعہ نے 250 سال بعد مان لیا کہ جب امام حجت پردہ غیبت میں گئے اب پیچھے کیا ہوگا, پیچھے لوگ ہیں خود کریں گے ملا مل کے ووٹوں سے مسئلہ حل کریں گے. جبکہ قرآن مجید کا صریح فرمان ہے کہ یہ ناممکن ہے, الہی نظام میں یہ نہیں ہو سکتا, 30 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا, چاہے جائے کہ لامحدود مدت کے لیے 30 دنوں کے لیے ناممکن ہے. حضرت موسیٰ کو خدا نے بلایا, کہیں معراج پہ بلایا یا پردہ غیبت میں بلایا, اپنے ہاں بلایا, امت سے باہر نکال لیا, امت سے سروکار نہیں ہوگا 30 دن آپ کا. حضرت موسیٰ نے اپنے بعد ہارون کو جانشین بنایا. بعد میں قوم نے وہی کام کیا جو رسول اللہ کے جانشینوں کے ساتھ ہوا. حدیث منزلت میں یہی آیہ قرآن مد نظر ہے سورہ طٰہٰ کی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. دقیقاً یہ سورہ طٰہٰ کا آیات کا مطلب ہے کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ ہارون کی ہے, یعنی وہی جو ہارون کے ساتھ ہوا میرے موسیٰ کے جانے کے بعد وہی میرے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہوگا, وہی منظر عیناً تکرار ہوگا, یعنی سارے پورا سیٹ ہوگا وہاں پر. میں نہیں ہوں گا, آپ ہوں گے ہارون کی طرح, اور قوم ہوگی سامری ہوں گے, بچڑا ہوگا, اور پھر یہی منظر ہوگا عیناً جو حضرت ہارون کے زمانے میں تھا. اب یہی ہوا, بچڑا وہاں سامری نے بنایا تھا, چھوٹا بچڑا زیورات سے سونے چاندی سے, ابھی ہے سیاسی بچڑا حکومت. جو بھی انسان بنائے گا اپنے ہاتھ سے اللہ کے نظام کے مقابلے میں وہ اجل ہے, اجل بچڑا ہے, انسان کا ساختہ نظام بچڑا ہے. اب یہ بچڑا, اس کا کوئی بھی آمریت, اس کا نام ملوکیت, اس کا نام جمہوریت, جو بھی بشر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز ہوگی اللہ کے نظام کے مقابلے میں یہ بچڑا ہے, اور جو یہ بچڑا بنائے گا وہ سامری ہے, اور جو اس بچڑے کی جو اس بچڑے کو قبول کرے گا وہ پیروئے اجل ہے, وہ اجل پرست ہے, گوسالہ پرست ہے وہ. اور اس کا حکم کیا ہے, وہی جو سامری کا و بچڑے کا اور بچڑا پرست و گوسالہ پرست قوم کا ہے. یہ پورا ماجرا ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اس کے بعد سامری نے فتنہ اپنا شروع کیا, اور موسیٰ جب واپس آئے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا, غضب کی حالت میں شدید بے پھرے ہوئے جب قوم کی حالت دیکھی. مثلا اگر الیکشن کے دن امام زمان کا ظہور ہوتا تو وہی حالت ہوتی امام کی جو حضرت موسیٰ کی تھی. الیکشن کے دن کہاں پاتے امام ملت کو, اگر کب 13 مئی کو تھا نا, جی 11 مئی کو مثلا امام آتے پردہ غیبت سے, کیا منظر دیکھتے؟ پاکستان میں کیا منظر تھا اس دن؟ کیا خوش ہوتے ماشاءاللہ یہ صفیں لمبی لمبی دیکھ کر, کہاں کھڑے ہوئے تم؟ سب گسالے کے پیچھے, سامری کے پیچھے. کیا حالت ہوتی؟ یہ حالت امام ہے, حجت خدا کی حالت ہے یہ. غضبانہ اسفا, افسوس کرتے ہوئے غضب کی حالت میں, قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, اے قوم کیا خدا نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں خدا کا وعدہ بھول گئے؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, قوم کیا کہے گی؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیا, اپنی خواہش سے نہیں کیا. ولکن حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها کذلک القى السامری, سامری نے یہ سارا کام کیا. سامری نے ہمیں کہا کہ ابھی جب تک موسیٰ نہیں ہے اس فرصت میں ہم بنا لیں, یہ کام کر لیں, بس سامری کے اکسانے سے ہم نے کیا ہے. حملنا, اکسایا گیا ہے ہمیں, ہمیں مجبور کیا گیا ہے اس کام کے اوپر. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا ما هذا الهكم و الہ موسیٰ, فقالوا هذا ما هذا, فقالوا هذا الهكم و الہ موسیٰ فنسیا. سامری نے بچڑا بنایا اور کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ خدا کو چھوڑو بچڑے کی طرف ہو, بلکہ کہا کہ یہی خدا ہے, موسیٰ کا دین, موسیٰ کا نظام یہی ہے, یہ جو میں نے بچڑا بنایا ہے یہ الہ ہے, یہ الہی نظام ہے, یہی الہی طریقہ ہے, یہ الہ ہے تمہارا. وہ الہ موسیٰ, موسیٰ کا بھی الہ یہی ہے, یہی الہ ہے, وہ الہی راستہ یہی ہے اس وقت. یعنی سامری کا واردات کا طریقہ یہ ہے کہ بینر کیا لگائے گا, یہ نہیں کہے گا کہ آپ حکومت دینی کو چھوڑو اور بچڑے کے پیچھے ہو, نا, طاغوتی نظام کو کہے گا یہ الہی راستہ ہے, ھذا الہکم, یہ الہ ہے تمہارا, و الہ موسیٰ, موسیٰ کا بھی, بڑوں بزرگوں کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہی نظام ٹھیک ہے, یہ الہی نظام ہے. فنسیا افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, خوب جو حکومتیں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی, کیوں سوچتے نہیں ہو, کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ولقد قال لہم ہارون من قبل یا قوم انما فتنتم به, یہ ہے آیا مد نظر سورہ طہٰ کی آیا 90. ہارون نے خطاب کیا موسیٰ کے آنے سے پہلے, ہارون نے انہیں بتایا یا قوم انما فتنتم به, یہ آزمائش ہے تمہاری, امتحان ہے تمہارا. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, اور یہ رب نہیں ہے تمہارا, یہ الہی راستہ نہیں ہے جو سامری بتا رہا, اللہ تمہارا رب ہے, رحمان تمہارا رب ہے. فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي, میری اتباع کرو, میں راہ موسیٰ پر تمہیں قائم رکھوں گا, اور فرمان خدا یہ کہ میری اطاعت کرو تم, میں اس وقت صاحب امر و ولی امر ہوں تمہارا, میں اولی الامر ہوں تمہارا, میری اتباع کرو و میری اطاعت کرو. لیکن موسیٰ کی قوم نے تنہا اگر نہیں کی اطاعت, ہارون کی نہیں کی, باقی بچھڑے کی بھی کی اور سامری کی بھی کی. سامری انسان تھا, پڑھا لکھا, عالم, دانا, فاضل, دور سرٹیفکیٹ تھے اس کے پاس, انجینئر بھی تھا اور عالم دین بھی تھا, دونوں طرح کی تعلیم تھی اس کے پاس. لیکن سب سے بری جو مظاہرہ کیا بنی اسرائیل نے, وہ بچھڑے کی پرستش کر کے. بچھڑے کے پیچھے کس طرح, بچھڑے کو خدا ماننا, وہ بھی ایک مجسمہ, جانور کے مجسمے کو خدا ماننا سامری کے اکسانے پر, یہ نہایت پستی تھی. خوب آپ توجہ کریں, ایک طرف قوم کی یہ حالت ہے کہ انہیں بچھڑے کو خدا مانتے ہیں. اس قوم کو اتنا شعور چاہیے کہ یہ الہی نظام, موسیٰ کا پیغام یہ تھا کہ الہی نظام قائم کرنا ہے, کتنا ارتقا چاہیے اس قوم کو ذہنی طور پر, جو جانور کی بندگی سے نکل کے خدا کی بندگی تک آئے، جانوروں کو بھی چھوڑنا ہوگا اس کو، انسانوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، سامریوں کو بھی، اور پھر موسیٰ و ہارون کی باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی. لیکن جو ابھی اسیر فکر سامری ہیں و اسیر سحر سامری ہیں و اسیر سحر گسالہ ہیں، اس قوم سے نہیں توقع ہو سکتی کہ یہ الہی نظام کو قبول کریں گے، سمجھ میں آئے گا حتیٰ ان کو. سورہ مومنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمانے کہ جب رسول اللہ نے اپنا پیغام دیا تو انہوں نے رسول اللہ پر تہمتیں لگائیں. ظاہر ہے اگر ہم بھی ہوتے، بہت ساری جگہوں پر ہم حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے وہاں، خدا کا شکر کرو ہم نہیں تھے وہاں پر. واقعاً بعضوں کو شکر کرنا چاہیے کہ ہم نہیں تھے وہاں پر. مثلاً رسول اللہ کا ظہور ہوتا، مبعوث ہوتے اور ہم ہوتے مکہ میں، اور اسی جاہلیت میں غرق، اور رسول اللہ اپنا پیغام لے کر آتے، کیا ہم واقعاً قبول کرتے رسول اللہ کا فرمان؟ یا ہم امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے؟ بعض شکر کریں خدا کا نہیں تھے اس زمانے میں، ورنہ کہاں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے جب ان کو پیغام دیا، انہوں نے رد عمل دکھایا، جھٹلایا، تہمتیں لگائیں، اور رسول اللہ کو ستایا انہوں نے بہت. قرآن مجید اب اس کی ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو حالات ان کے پیش آئے، کیوں انہوں نے یہ کام کیا. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، آیا سورہ مومنون میں آیا 71 میں یہ مطلب ہے، لیکن آیا 71 کا مضمون پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، آیات خدا سن کے تم پھر جاہلیت کی طرف ہی مائل ہو جاتے تھے، آبائی دین کی طرف. مستکبرین بہی سامراً تہجرون، استکباریت کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے. افلم، خوب یہ حالت کیوں پیش آئی؟ قرآن احتمال ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی مشکل ہے تمہاری. افلم یدبروا القول، تدبر نہیں کرتے ان آیات کے اندر. ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، یا تمہارے پاس کوئی نئی وحی آئی ہے، کوئی پیغام اترا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے ان باتوں کی اتباع. تیسری شک، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، معرفت نہیں رکھتے. ام یقولون بہ جنتن، یا یہ کہ رسول اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں. اگر ہم ہوتے، بتوں کے گھروں میں بھی بت، اب زہر اگر ہم مکہ میں ہوتے تو انہیں خاندانوں میں سے کسی میں ہوتے، فرض کریں جو سید ہیں یہ قریش میں ہوتے، قریش کے گھروں میں بت پڑے ہوئے تھے، دوسرے گھروں میں بت تھے، گھروں میں بت، کعبہ میں بت، قبیلے کے بت، یہ سارے بت پرست، اور ناگہان ایک رسول آئے اور ان سارے بتوں کو آ کر کہیں کہ یہ غلط ہیں، ان کی اتباع نہ کرو. ہمارا رویہ و رد عمل کیا ہوتا رسول اللہ کے مقابلے میں؟ بہت ہی نرم و معتدل تبصرہ کیا ہوتا؟ ام بہی جنتن، لگتا ہے دماغ ٹھیک نہیں ہے، ماشاء اللہ پاگل ہیں، مجنون ہیں. بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون، نہ یہ رسول پاگل ہیں خدا کے فضل سے، اور یہ رسول اللہ کو جانتے بھی ہیں، اور آیات خدا بھی ان کے اوپر نازل نہیں ہوئیں، وحی بھی نازل نہیں ہوئی. بس ایک شک باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ غور ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. یہ اس کے بعد ہے کہ یہ رسول حق کے ساتھ آئے ہیں، لیکن مشکل یہ کہ اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے. وہ اکثرہم للحق کارہون، اکثریت حق کی خواہاں نہیں ہوتی، حق پرست نہیں ہوتی. ولو اتبع الحق احواءہم، اگر حق ان کی مرضیوں کے پیچھے چلے، ان کی رائے کے پیچھے چلے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اگر حق لوگوں کی مرضی کے، لوگوں کی خواہش کے پیچھے اتباع کرے۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم نے جو ان کے لیے ذکر تھا، ہدایت تھی، وہ ان کو عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے روگردانی کی ہے، اسے رخ موڑ لیا ہے، اس ذکر کی پیروی نہیں کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اور حق ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ وقت تمام ہے، آیات کچھ رہ گئی ہیں پھر اس فصل کی، انہیں بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔